سورۃ العادیات مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ والعادیات، عادیات عادیت ان کی جمع ہے، عدون سے ہے، جیسے غزون ہوتا ہے، اسی لیے اس سے غازیات ہوتے ہیں۔ مراد ہے تیز رو گھوڑے، دوڑنے والے، اور یہاں جنگی گھوڑوں کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ اور دبحا، ہانپ کر، بعض کے نزدیک ہنہنانا مراد ہے اور بعض کے نزدیک ہانپنا۔ یہاں دبحا سے مراد وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے دوڑتے وقت اس کے سانس کے ساتھ نکلتی ہے، جس کو ہانپنا کہتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ اور تیزی سے کیوں دوڑتا ہے؟ جب اسے کسی خاص نشان پہ جانا ہوتا ہے، تیز رفتار، بجلی کی رفتار سے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں۔ اور ضبحا جو ہے یہ گھوڑے کی آواز کے لیے مخصوص ہے، اس لیے اس عادیات کا ترجمہ دوڑنے والے گھوڑے لیا گیا ہے، اور خصوصاً جو قتل و غارت کے لیے تیار ہوں، جو سدھائے گئے ہوں، جن کو خوب ٹرین کیا گیا ہو۔ فل موریات قدحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ نکالنے والے ہیں پتھر جھاڑ کر۔ موریات، ایرا، ان سے آگ نکالنا۔ اور قدحا، چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا یا ٹاپ مارنا۔ اور قدحم بجنات کہتے ہیں چکماک سے آگ نکالنا، نہیں پتھر پہ پتھر مار کے آگ نکالنا، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی جیسے پتھر پہ پتھر پڑ رہے ہیں۔ یہ تو قدح میں ضرب لگانے کا معنی آتا ہے، یہ اتنا تیز دوڑتے ہیں جیسے کسی کو مار رہے ہیں، پاؤں مار کے دوڑتے ہیں۔ گویا وہ گھوڑے مراد ہیں جو دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے پتھریلی زمینوں پہ دوڑتے ہیں۔ تو ان کی دوڑ میں شدت کی وجہ سے ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، گویا مالک کی مرضی میں آگ کے انگاروں پہ دوڑ رہے ہیں۔ اور پھر انڈائریکٹلی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رات کو دوڑتے ہیں، رات کی دوڑ کی طرف اشارہ ہے، ورنہ دن کو دوڑے تو پتھروں سے روشنی کا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اہل عرب میں حملہ آور ہونے کے لیے رات کا وقت منتخب کیا جاتا تھا۔ رات کو لشکر نکلتے تھے، پھر انتظار کرتے تھے، اور صبح کے وقت حملہ آور ہوتے تھے۔ اس لیے آگے فرمایا فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ مغیرات، اغار یغیر اغارتن سے شبخون مارنا یا دھاوا بولنا جس کو کہتے ہیں، اور صبح صبح کے وقت۔ اہل عرب میں چونکہ وہاں گرمی بہت ہوتی ہے تو رات کے پچھلے حصے میں جب کہ رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس وقت بہت گہری نیند آتی ہے، جیسے گرمیوں میں جو لوگ باہر سوتے ہیں تو رات کا ابتدائی حصہ تپش ہوتی ہے، مکانوں سے زمین کے اندر سے تپش نکلتی ہے، جب ایک حصہ گزر جاتا ہے زمین ٹھنڈی ہوتے ہوتے آخری حصے میں رات کے خوب ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت ہوا بھی کچھ چلنے لگتی ہے اور انسان بے خبر ہو اور بے فکر ہو کے سوتا ہے۔ اور ویسے بھی شاید شیطان اس وقت بندے کو پکڑ کے رکھتا ہے کہ اٹھنا مت نماز وغیرہ کے لیے، یعنی یہ سلسلہ اب تک جاری ہے مراد یہ۔ بہرحال اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ غارت گری کے لیے اعلان کیسے کیا کرتے تھے، وا صباحا۔ آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو تبلیغ کے لیے اکٹھا کیا تھا تو یہی الفاظ بولے تھے، وا صباحا۔ تو اس وقت پھر ہوا کیا کہ سب لوگ جمع ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پہاڑی کے اس طرف سے ایک لشکر آ کے تم پہ حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اور ان کا ایک معروف طریقہ تھا، تو آپ نے اپنے قوم کے طریقے کے مطابق تبلیغ کی، یعنی جو وہاں پر ٹرینڈ یا ٹریڈیشن تھی ان کو ایز اے ٹول یوز کیا اپنی تبلیغ یا پیغام کے پہنچانے میں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جائز اور حلال سے ناجائز نہیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ ہر طریقہ ہی پھر اختیار کیا جائے جو لوگوں کو پسند ہو، نہیں۔ مہاراج اہل عرب کا مشغلہ کیا تھا؟ ان کی زندگی کس چیز کی گرد گھومتی تھی؟ خاندانی اور قبائلی زندگی تھی. ان کی زندگی وابستہ ہی خاندان کے ساتھ تھی. خاندان حفاظت کرتے تھے, قبیلے جڑ کے رہتے تھے. اور پھر ایک قبیلہ جب مضبوط ہو جاتا, ان کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی, مال زیادہ ہو جاتا تجارت وغیرہ کے ذریعے, گھوڑے پالتے جانور ہوتے, تو پھر ان کا طریقہ کیا ہوتا کہ اپنے سے کمزور قبیلے کے اوپر جا کر, یا جن کے ساتھ کوئی بیر ہوتا تھا یا جس سے بھی کوئی انتقام لینا ہوتا تھا, تو جا کے اس پر شب خون مار کے اچانک جا کے حملہ کرتے, اور اس میں وہ گھوڑے استعمال کیا کرتے تھے. ان گھوڑوں کی طرف اشارہ, ان کو گواہ بنایا جا رہا ہے, ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. فالمغیرات الصبح, صبح کے وقت غارت گری کرنے والے کہ دشمن کو سمجھنے کا موقع نہ دے, ہر چیز واضح طور پہ نظر آنے لگے, اور بالکل رات کے وقت حملہ کرنا ان کے ہاں ایک برائی سمجھا جاتا تھا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, پھر اس کے ذریعے غبار اڑانے والے. اثرنا اثارت ہوتا ہے اڑانا اٹھانا, اور نقع کہتے ہیں گرد و غبار کو. یعنی گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یہ دھاوا بولتے ہیں, تو ارد گرد غبار چھا جاتا ہے, گرد راہ جس کو بولتے ہیں. جیسے جو سواری آگے بھاگتی تو پیچھے گردا رہتا چلا جاتا ہے. تو یہاں گھوڑوں کی ایک طرح سے تعریف کی جا رہی ہے کہ رات کی ٹھنڈک اور شبنم پڑنے کے باوجود بھی وہ اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ رات کو بھی غبار اڑ جاتا ہے, جو کہ اس کو غبار اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا. غبار عموماً اٹھتا ہے جو بہت دھوپ پڑ چکی ہو, گرمی ہو, تو ہر طرف دست ہی دست ہو. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, اور اس غبار کے ساتھ پرواہ نہیں کرتے اپنی جان کی, جا کے دشمن کے گروہ میں گھس جاتے ہیں قتل و غارت کرنے کے لیے. فَوَسَطْنَ, وسط کہتے ہیں درمیان کو, تو فَوَسَطْنَ کا معنی ہے درمیان میں جا گھستے ہیں. یہی ساتھ اس کا یعنی گرد و غبار کے, جمع جماعت میں یعنی دشمن کے گروہ میں یا اس کے قبیلے میں, یعنی لوٹ مار کرنے کے لیے. یعنی آندھی طوفان کی طرح ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے, گرد و غبار اڑاتے, صبح سویرے جا کے مخالف پر حملہ آور ہو جاتے ہیں, کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتے, نہ نیزوں اور تلواروں سے زخم کھانے کی ان کو کوئی فکر ہوتی ہے. اور یہاں گھوڑوں کی قسم کھا کے, ان کی وفاداری دکھا کے انسان کو کیا بتائے گا کہ ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. گھوڑا جسے انسان کے لیے پیدا کیا گیا, وہ تو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا, پوری جان لگاتا ہے, ہاپ ہاپ کے دوڑتا ہے, پتھر جھاڑ کے یہ چنگاریاں اڑا کے بھاگتا ہے. رات کا پچھلا وقت جو سونے اور آرام کرنے کا ہوتا ہے وہ آرام نہیں کرتا, رات کو بھی کام کرتا ہے, اور اتنا تیز بھاگتا ہے کہ وہ گرد و غبار اڑتا ہے, اور اتنا غبار اڑتا ہے کہ پھر اس میں سانس نہ آئے, لیکن یہ پھر بھی ٹک کے نہیں بیٹھتا, پھر بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس کے باوجود وہ دشمن کی جماعت میں جا گھستا ہے. پورے قدرے سے دوسرے کو ریلیٹ کرے نا. اور ان کی قسم کھا کر, ان کی وفاداری کی کہانی سنا کر انسان کو بتایا گیا کہ انسان تو کیا کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کنود کہتے ہیں اپنے مالک کی عنایتوں کا ناقدرہ. حضرت حسن بصری کہتے ہیں وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اسے کنود کہتے ہیں. ابو بکر واسطی کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کرے, یعنی اللہ نے وسائل دیے ہیں لیکن غلط کاموں میں لگائے. پھر مجھے کہتے ہیں کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور نعمت دینے والے کی طرف نہ توجہ کرے, یعنی نعمت کی قدر کرے لیکن نعمت دینے والے کو بھول جائے, اس کو قنوط کہتے ہیں. انسان کا حال کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہی نعمتوں میں کھو گیا ہے, انہی کو پا کے راضی ہو گیا ہے, اور دینے والے کو بھول گیا ہے, اور کبھی وہ نہ دے تو شکوے شکایات خوب کرتا ہے. یعنی کچھ ملے تو شکریہ نہیں, نہ ملے تو شکوا خوب ہے. یہ ہے قنوط. لیکن گھوڑا انتہائی وفادار ہے, اپنے مالک کے لیے آخری حد تک قربانی دیتا ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اور انسان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ انسان تجھے بھی اپنے رب کا ایسا ہی وفادار ہونا چاہیے، ایسا ہی شکر گزار ہونا چاہیے. اگر گھوڑا اس راز کو سمجھ گیا ہے کہ مالک کی بات ماننی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، انسان تو کیوں نہیں یہ راز جان سکتا؟ تیرے پاس تو گھوڑے سے زیادہ عقل ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس بات پر خوب گواہ ہے، انسان کو اچھی طرح پتا ہے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، انسان خود اپنے اوپر حجت ہے اگر سے کتنے ہی عذر تراشے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. مال کے لیے رس خیر آیا ہے، خیر سے مراد یہ نا مال ہے، پیچھے گزر چکے ان طرح کا خیر انل وسیعت سورۃ البقرہ میں. اور مال کی محبت میں شدید ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مال پا کر بخل کرتا ہے، اپنے تک ہی رکھنا چاہتا ہے، جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے. دیکھیں مال کو ضرورت کے تحت حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، مال کمانے کو عبادت کہا گیا ہے، لیکن اس کی جو محبت ہے وہ بری ہے، وہ مذمت کی ہوئی ہے. مال کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ کہ ہماری ایک ضرورت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ بیمار ہوں تو دوا لیتے ہیں، لیتا ہے لیکن دوا میں دل تو نہیں لگاتے. آپ کو اپنی صحت کے لیے دوا کی ضرورت ہے لیکن آپ دوا سے محبت نہیں کرنے لگ جاتے. اسی طرح مال ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، لیکن مال سے دل نہیں لگا بیٹھتے کہ اسی کو دیکھتے رہیں، گنتے رہیں، سوچتے رہیں، 99 کے چکر میں پڑے رہیں. یعنی انسان اسی چکر میں مبتلا رہے کہ اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، 99 ہو گئے تو 100 ہو جائے، اور پھر 100 ہوتا تو اگلے 99 تک جاتا. پھر اسی طرح اس کی حرص کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. آپ کو پہلے بھی یہ شعر سنایا تھا نا کہ آب اندر زیر کشتی کشتی اس، آب در کشتی ہلا کے کشتی اس. آب یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے. اسی طرح مال بھی جب تک انسان کی ضرورت پوری کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جب انسان اس مال کی محبت کو دل میں جگہ دے دے تو یہی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اب دیکھیں کہ حلال و حرام کی تمیز کب مٹتی ہے؟ جب مال کی محبت دل میں آتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتا انسان، کیوں نہیں دے دیتا؟ کیونکہ محبت ہے نا اس سے. اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ بحرین بصرہ اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے، وہاں سے آپ کے پاس بہت سی رقم آئی، اور یہ رقم ان سب رقوم سے بہت زیادہ تھی جو اس سے پہلے کبھی آئی تھی. آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈال دو. پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے، اس رقم کو دیکھا تک نہیں، یعنی آئے آپ نے نماز پڑھی اور یہ نہیں دیکھا کیا ہے پڑا کتنی. پھر آپ نماز سے پارے ہوئے اور پھر اس کے پاس آئے اور آ کے بیٹھے، اور جس پر آپ کی نظر پڑی اس کو دینا شروع کر دیا. اتنے میں سیدنا عباس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا کیجیے، میں نے بھی اپنا فدیہ ادا کیا تھا جنگ بدر میں، اور عقیل کا بھی کیا تھا، اب میں زیر بار ہوں. آپ نے فرمایا جتنا چاہو لے لو. سیدنا عباس لپیں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے، اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیجیے مجھے اٹھوا دے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ کہنے لگے اچھا اگر آپ خود ہی اٹھوا دیجیے. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، منع علیہ. آخر انہوں نے کچھ دن ہم نکال دیے کہ ابھی اٹھا نہیں سکتا. پھر اٹھانے لگے، پھر انہوں نے اٹھا سکے. پھر ایسے ہی کہا اچھا کسی دن ہی اٹھوائیے. آپ نے کہا نہیں، خود اٹھوائیے، نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کچھ اور نکال دیے، اب نکالنے تھے تاکہ اٹھا سکے اس کو، ورنہ سارے رہ جاتے. اور پھر جب اتنا رہ گیا کہ جو آپ اٹھا سکتے تھے تو آپ نے اس کو پھر اٹھا لیا اور اپنے کندھے پہ لاد کے چل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے، اور آپ تعجب کرتے رہے اور یہی بات دراصل سوچتے رہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے. اس سے کسی صحابی کی نعوذ باللہ کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا. آپ یہ سمجھے کہ نہیں ہمیں تو محبت نہیں ہے تو یہ بات غلط ہوگی. کسی نہ کسی درجے پر ہر انسان کسی کم کسی کی زیادہ، لیکن انسان کی کمزوری ہے، مال ویکنس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے پاک تھے، آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا وہاں بیٹھ کر، اور جب ایک درہم بھی نہ بچا تو پھر آپ اٹھے. یہ ہے بے نیازی. فإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم، کیا وہ جانتا نہیں؟ اذا بعثر ما في القبور، زندگی مال کمانے میں گزار کے جانی ہے، اسے پتا نہیں کہ جب وہ قبروں سے نکالا جائے گا، اٹھا کھڑا کیا جائے گا. ان قبروں سے مراد قبرستان میں موجود قبریں نہیں، بلکہ ہر انسان جہاں کہیں دفن ہے وہاں سے اٹھایا نکالا جائے گا. یعنی انسان کو یہ بات بھول گئی. وحسن ما في الصدور، اور صرف انسان مٹی سے نہیں نکالے جائیں گے، انسانوں کے سینے میں جو راز دفن ہے وہ بھی باہر نکال لیے جائیں گے. جو سینوں میں ہیں، جو نیتیں ہیں، ارادے ہیں، راز ہیں، دفینے ہیں دلوں کے اندر، وہ بھی نکال کے باہر کیے جائیں گے. تب حجت قائم ہوگی کہ کس نے کوئی کام کس نیت اور کس جذبے سے کیا. کیونکہ انسان کو قیامت کے دن جب اعمال کی جزا سزا ملے گی، تو اس میں سات نیتیں بھی شامل کی جائیں گی. اصل عالم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اگر انسان کو یہ دو باتیں یاد رہیں کہ مجھے اللہ سمیٹ کے نکال کھڑا کرے گا، اور دل کی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی. اور آپ دیکھیں، دل کی باتوں کا سامنے آنا انسان کے لیے شرمندگی کی بات ہے نا. کہاں وہ ساری باتیں، سب کچھ جو سوچتا ہے انسان وہ سب لکھ کے سامنے لگا دی گئی. یہ تھے تم سوچتے، یہ تھا تمہارا اندر. آج اگر نہیں تزکیہ کرتے نا، آج نہیں صفائی کرتے، کل سب گندگی باہر نکال کے دکھا دی جائے گی. یعنی زمین بھی اپنے دفینے نکالے گی. وہ اخرجت الارض اطفالها، اور انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے سینوں کے اندر راز، وہ سب بھی باہر آ جائیں گے. اب بعض اوقات ہم دل میں کچھ اور ہوتا، اوپر جو ہے نا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کسی پہ تنقید کرنی، اندر کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی ہے، اوپر سے ہم کسی طرح پیش کر رہے ہیں لیکن اندر کچھ اور ہے. کبھی ہم تو تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری بڑی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں سب پتا ہے کون کس نیت سے کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ سبق اگر یاد رہے تو پھر یہ اللہ کا حق ادا ہو سکتا ہے. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. یعنی اگر سے قبروں سے نکالے جائیں گے انسان، اور سینے کے راز ظاہر ہوں گے، لیکن اللہ بندوں کے حال سے براہ راست ڈائریکٹلی بھی انفارم ہے، اسے معلوم ہے کون کیا کرتا ہے، اور اس کے مطابق جزا سزا دے گا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو کام نہیں دیکھا جائے گا، اس کا باطنی محرک یا موٹیویشن بھی دیکھی جائے گی کہ کس بنا پر کوئی کام کیا اس نے. ہاں یہاں دیکھیے، ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں. ولادیات کو سامنے رکھ کر عادیتن منس کا سیگا ہے اور عادیتن سے ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو ان گوڑوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں. یہاں فیمل گھوڑے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی منس کا ذکر ہو رہا ہے، کس طرح وہ اپنے مالک کی رضا میں دوڑ رہے ہیں. ہماری دوڑ کہاں تک ہے، ہم کس چیز میں دوڑ رہے ہیں. یہ آج کے لیے نہیں، ابھی تو سب کہیں گے ماشاء اللہ صرف پڑھنے پڑھانے میں دوڑ رہے ہیں، یہ کل کے لیے بھی ہے. ولادیات ذبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا. ہمارا حال کیا ہے، کتنی دفعہ ہم اس طرح چڑھے بھاگے دوڑے کہ ہمارا سانس پھول جائے اللہ کے راستے میں. کام کرتے ہوئے دوڑتے آئے، دوڑتے آئے اور ہمارا سانس پھولا ہوا ہو. نیکی کے کام ہم اتنے دوڑ دوڑ کے کریں، فزیکلی بھی اتنا دوڑے، سب اپنا جائزہ لیں. پھر آپ دیکھیں کہ اتنا دوڑے کہ پاؤں پہ آگلے پڑ جائیں، اگلی اسٹیج. واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں پہ چھالے پڑ جانا، دنیا میں جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان کی خاطر بھاگنے والے تو اپنے نظموں غزلوں میں کیسے کیسے چھالوں کا ذکر کرتے ہیں، پاؤں کے آگلوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں چلنے والے ان کے کتنے پاؤں پہ دکھتے پڑتے ہیں یہاں بیٹھ بیٹھ کے. کل مغیرات صبح، اور ہمیں تو صبح کی نیند پیاری ہے. کتنی دفعہ صبح ٹائم پہ پہنچے، کل آپ کو صبح جلدی آنا ہے تاکہ میرے آنے سے پہلے ٹیسٹ دے دیں، اور مجھے بھی جلدی آنا ہے تاکہ وقت پہ دعا کر لیں. اثر نہ بھی نقا، کتنا گاڑیوں کا دھواں اڑایا اس راستے میں، کتنا پٹرول جلایا، کتنا غبار اڑایا. وسط نہ بھی جمع، پھر کتنی تکلیف اٹھائی لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کی. یعنی یہ آپ کا سب کے بیچ میں بیٹھنا جو ہے، یہ تو بعض کا گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے نا. خصوصاً سامنے بیٹھنا بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کیونکہ سارا وقت الرٹ ہو کے کندھے کھنچ جاتے ہیں اور گرمی بھی لگے کچھ بھی ہو لیکن وسط نہ بھی جمع لٹرلی مشکل ہوتا آسان نہیں ہے. یہ سب کچھ کر کے ہم تو احسان جتانے لگتے ہیں. تو وسط نہ بھی جمع اپنے آپ کا جائزہ لیں یہ عادیات جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, عادیتوں میں ہم سب نے کیا کیا ہے, جس نے جو کمی کوتاہی کی ہے دوبارہ پوری کر لے, اپنا اپنا خود امتحان لے. ایک تو ہم نے لیا ہے اس کو چھوڑے, اپنا خود امتحان لے کتنا آ گیا کتنا رہ گیا, کیا سب کچھ سمجھ چکے سب کچھ پار کر چکے. اور اگر وقت مہلت دیتا ہے زندگی مہلت دیتی ہے تو نیک ایک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاریات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
یہ جو قنوط کا لفظ ہے ہلا مارنے والا ہے, نہ شکرہ پن نیم کے پاس ہے کسی چیز کا ذکر نہ زبان پہ لانا کہ اللہ نے کیا کچھ دیا, رونا خوب رونا یہ نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے دنیا میں کیا اور کچھ نہیں, چلو اپنی ذات میں بہت کچھ ملا ہوا دنیا میں, دنیا کے حالات میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ فلاں کے ساتھ یہ کیوں کر دیا اس کے ساتھ. ان الانسان لربه لکنود, بڑا ہی نا شکرہ اتنا کچھ پا کے احسان ماننے کو تیاری نہیں ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد.